تھے کہ ہمیں مخلوط معاشرت کو ختم. یہ ضیاء الحق صاحب سے میں نے کہا تھا بالکل سب کہ آپ کبھی غور کیجیے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا, شراب بند کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو عجب دے. دنیا نے تو یہی کہا ہوگا نا, بڑا دریا دوسری آدمی ہے, دریا دوسری قوم ہے. کیا یہی کام آپ نے کر سکتے کہ یہ ایئر ہاسٹس کے سلسلے کو بند کر دیں؟ اور تلاش کا یہ عالم ہے, ایک مسلمان عورت حج کو نہیں جا سکتی بغیر محرم کے, حالانکہ اندھیر عمر کی عورتیں عام طور پر حج ہمارے یہاں فوج والی کی عمر میں کٹھا بہت کم ہوتی ہے. اندھیر عمر کی عورتیں یا بوڑھی عورتیں, وہ بھی قانون ہے کہ محرم کے بغیر رہتی ہیں. اور ہماری یہ بچیاں, ہماری یہ بہنیں کراچی سے نکلتی ہے نیو یارک سے نیو یارک سے واپس آتی ہے, تقریباً 3 ہفتے میں گھر لوٹنا ہوتا ہے. کیا وہ محرم ہے؟ اور اگر نہ ہو خواتین تو ہوائی جہاز نہیں چلیں گے. لیکن ایک جرت یا زندہ تھا, ایک فیصلے دنیا دتیا روسی کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے کہیے کہ ہے ہم فنڈامنٹل. میں نے تو مثال دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد صحابہ نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضور یہ یہودی ہمیں بڑا چلاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں تم ان سے جا کر کہو ہاں ہمارا نبی ہمیں چنگا کرنا بھی سکھاتا. اگر تو نبی پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیے کہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں کہ ہم یہ کریں گے. نمبر دو, قانون اسلامی کی تنفیذ کے دو راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں. ایک قانون اسلام کے مطابق ہو جائے گا آپ نے رقم کہیں گے, کہتے رہیں گے کہ پورا ہونا چاہیے, جو کمی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے رہیں. اگر آپ نے ایک حصہ دیا اور ایک نہ دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے وہ آپ کو سناتے رہیں گے. اب تو میں پورا کتاب وقت کروں گا بات کیا تو کتاب کی اللہ کی کتاب ہماری شریعت. اگر ان کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے بابا لگاؤ تو یہ فرض ڈالے کا ان کو ملنا پھر کیوں کی حیات دنیا بیا سیاحت مزدور ہے اللہ. جو کوئی یہ کرنے والے تیار کرے گا ان کی کوئی سزائے کی بات نہیں ہے کہ اسے دنیا میں سبھی لوگ مار کر دیا جائے اور قیامت کے لیے نبی کری لگا دیتا ہوں. جتنا آگے ہم آیا نہیں ہم تو آیا سنا دیں. البتہ ایک قدم بھی اٹھائیں گے غریبوں کے جس راستے سے لے آئے ہمیں کوئی غلط نہیں, لیکن دو راستے ہیں وہ ہم سمجھانا ہے. ایک راستہ شریعت دل کا, اس میں جو بات میں حق کر رہا ہوں یہ مقابلہ رہا ہو جانا چاہیے کہ یہ شریعت بھی وہ ہے جس کے لیے تو پہلا شریعت محاذ بنا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ آپ کی تنظیم کری. سینٹ میں جو منظور ہوا وہ نہیں تھا, اس میں بہت بڑی ترمیم کی گئی ہے اور اس کو میں کہتا ہوں شریعت میں تحریف کی گئی. ورنہ یہ سرمایہ دار اور بڑے چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں چاہے وہ سینٹ میں, وہ ہر کس بھی ان کے حلف کرے تھے یہ کڑوی بولی نہیں تو سکتی. حکومت کے خلاف ایک پولیٹیکل ایک یوں سمجھیے کہ ایک ہتھیار ہے. اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ حکومت ڈسولو ہو جائے گی, تو ایک پیپل پارٹی کے لیے واقعی وہ ہے کہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تھا پہلے, نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. لیکن میں نے تو جب بعد میں پڑھا تب چیز سے تو پتا چلا کہ اس سے ایک سیاسی حربے کے طور پر بھی یہ سینٹ منظور نہ کرتی اگر اس کے اندر سے یہ پہلی اہم بات نہ نکالتی. وہ کیا بات نکالتی گئی کہ اگر کبھی اس ملک میں انٹرسٹ ابالش ہوا شریعت کے نفاذ کی وجہ سے, دودھ کا اگر خاتمہ ہوا کب ہوگا یہ بھی ابھی لمبا پروسیس ہے, اس شریعت بل کی روپ سے وقت لگے گا. لیکن اگر کبھی آئی گیا وہ کڑا وقت تو اس ملک کے سود خور اور باہر کے سود خور دونوں مطمئن رہیں
جو سابقہ معاملات ہیں ان پر سود ملتا تھا. ڈیفینس سرٹیفکیٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ سود کھا رہا ہے, وہ مطمئن رہے اس کا سود بس نہیں ہوگا, کہیں اس کی وجہ سے وہ شریعت کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیں. یہ دین میں تحریف ہے. حکم یہ آیا تھا جب ربا کی حکومت ہوئی ضرور بات اپنی ادھر ربا جو بھی بچ گیا ختم کر. حضور نے فرمایا تھا میرے پاؤں تلے ہیں یہ تمام سود, اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود جو ہے اسے باتیں کرتا ہوں, تمہارا اصل درد تمہیں مل جائے گا. بس ملکوں روس اور بالے کو لاکت بگولا بنا سکتا ہوں, نہ ظلم کرو نہ ظلم بچو. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے سود خوروں کو سرمایہ داروں کو ایک بہت بڑی رشوت دی, بڑی حرام در حرام رشوت ہے. رشوت ویسے حرام اور یہ در حقیقت اللہ کے قانون میں تحریر کر کے آپ رشوت دے رہے. اس ترمیم کو اس میں سے نکال دیجیے, شریعت بل کو لے آئیے سراب کو. لیکن دوسرا راستہ بھی ہے جس کے حوالے سے ایک تسلسل ہے اس قوم میں. وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں اب جلدی میں ہوں. قرارداد کے اللہ جن بات ہوئی بہت بڑا قدم تھا, لیکن ساتھ رب ایبا کا مقدمہ اس کی کوئی تنقیدی حیثیت نہیں. ایک دفعہ ہمیشہ رہی ہمارے دستور میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منع بھی نہیں کی جائے گی, وہ بھی رہنما اصولوں میں نہیں, آپریٹنگ پلازوں میں نہیں. ضیاء الحق صاحب نے پہلی مرتبہ 1977 کے بعد, یوں سمجھیے 30 برس کے بعد, بلکہ 33 برس کے بعد پہلا قدم اٹھایا. قرارداد مقاصد دستور کا جز قرار پڑا. ہمارے سندھ ہائی کورٹ نے تو بعض فیصلے بھی اس کے حوالے سے دے دیے تھے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ پھر آگے سپریم کورٹ میں جا کر کیا بنا. پھر یہ جو دفعہ تھی قانون سازی کی, اس کے لیے شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ بلاخر بنی. چلیے یہ راستہ اختیار کر لیجیے, ایک شریعت کورٹ بن گئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ. اگر چاہے تو وہ خود سوو موٹو, یا یہ کہ کوئی درخواست دہندہ اگر آتا ہے کہ صاحب فلاں قانون کتاب و سنت کے منافع میں ثابت کرتا ہوں, اگر ثابت کر لے کورٹ تصدیق کر لے تو وہ اس کو قرار دے دے گی کل عدم, لیکن تاریخ مقرر کرے گی. اس وقت تک اس کا فلاں پور کر لو. اگر مرکزی حکومت سے متعلق معاملہ ہے تو وہ صدر کو, اور اگر وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے تو گورنر کو نوٹیفائی کر دے گی کہ فلاں ڈیٹ جو ہے فلاں تاریخ اس وقت تک اس کی جگہ پر متبادل قانون بنا لو. بہرحال فلاں تاریخ کو یہ قانون کھڑا کر رہا ہے, اس لیے کہ کتابوں شروع کے بناتی ہے. میرے نزدیک یہ صحیح ترین طریقہ ہے, سادہ ترین طریقہ ہے. وقت تو لگے گا کہ پیش رفت شروع ہوتا ہے, لیکن ضیاء الحق مرحوم نے بھی اتنا بڑا کام کر کے, اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کرے, 2 ہتھکڑیاں پہنا دی شریعت کورٹ کو اور 2 بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال. چل نہ سکے, نظر آئے اتنی بڑی فیڈرل شریعت کورٹ, اتنے ہائی لیول کی کورٹ, 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں. پہلی ہتھکڑی دستور پاکستان 12 سر ہے کتاب و سنت سے, شریعت کورٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. دوسری ہتھکڑی عدالتی قوانین, عدالت کے جو پروسیجرل قوانین ہیں اور ٹریبونلس وغیرہ کے, وہ بھی شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر ہے. دونوں ہاتھوں میں ہتھیار. ایک بیڑی غضب خدا کا, آئینی قوانین بھی شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر. ہم اپنے فیملی لاز میں بھی شریعت کورٹ کو اختیار نہیں دے سکتے کہ اگر ان کا فیصلہ کوئی ہو کہ اس کی کوئی شک جو ہے خلافی شریعت ہے تو وہ اس کو قلعدم کرا دے. اور یہ بھی میں آپ درج کر دوں, 5 مئی 1982 کو یہ بات میں نے کہی, اللہ نے مجھے ضرورت دی. ضیاء الحق صاحب سے میں نے کہا کہ آپ یہ کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں کہ اتنی بڑی شریعت کورٹ آپ نے بنائی, آپ کے اپنے چنے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے, بلے غلام علی صاحب آپ کا انتخاب, پیر کرم شاہ صاحب آپ کا انتخاب, بڑا تفی عثمانی آپ کا احتساب، آپ کو ان کے دینی علم پر، فہم پر، دیانت پر، ذہانت پر اعتماد ہے تو بٹھایا، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے، آپ آئینی قوانین کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا. اس وقت تک غلام احمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا کہ پرویز بھی زندہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ اسلام ہے، آپ اپنی سید بورڈ کے ہاتھ کھول دیجیے، پرویز صاحب بھی جا کر وہاں آرگو کر لے، اس لیے کہ یہ آئینی آرڈیننس جو بنایا تھا سدر ایوب خان نے، یہ اصل میں پرویز صاحب کا بنایا ہوا تھا، بلکری نے حدیث کا. میں نے کہا زندہ ہے، چاہے آرگو کرے ثابت کر دیں گے، کتاب و سنت کے بنا بھی کوئی شہر نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جواب نے ارشاد فرمایا پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا معیار یہ ہے تو آپ کا راستہ اور میرا اور، یہ اتفاق ہے. اور یہی بات میں نے تفی عثمانی صاحب کو باب جبرائیل پر مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے پاس پکڑ کر کہی، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس کورٹ پر بیٹھے جج بن کر جس کے ہاتھ آئینی قوانین کے ذمن میں بھی بندے؟ کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے کئی دفعہ استعفا دیا ہے 5-6 دن. میں نے کہا آپ چیلنج کریں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آئینی قوانین کی شریعت کے دائرے کے اندر ہے، پھر رہ گئے. اور دوسری بیری یہ تھی کہ مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر، 2 اکثریاں 2 بیٹیاں جس تھی، اکثریت کورٹ بھی ہے، اس کی پروسیڈنگ بھی ہے، اس میں ساری باتیں بھی ہو رہی ہے، لیکن زندگی پر عمل کا کوئی اثر اس طرف سے. اب صرف ایک کام کیجیے کہ بیڑیاں ایک کو اللہ نے کھول دی، وہ 10 برس والی قید ختم ہو چکی، 10 برس گزر گئے، اللہ یہ کہ دوبارہ قید عائد کر دی جائے، جیسے خواتین کی اضافی سیٹیں جو ہے ان کے لیے دوبارہ اسمبلی بن گئی، پہلا جو کام ہوگا متبرک ترین کام وہ یہ ہوگا. اس کے بغیر تو یہ ملک چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تلافی نہ کر دی جائے. یہ کمی سب سے پہلے پوری ہونی چاہیے. ایک کام کرنے شریعت کورٹ کی یہ بیڑیاں کھول دیں. دستور کے بنیادی سٹرکچر کوئی شریعت کے خلاف نہیں، خامخواہ کا خوف ہے، شریعت کوئی بحث نہیں کرتی اس سے کہ آپ کنفیڈرل بنائے، فیڈرل بنائے، یونٹری حکومت بنائے، پریزیڈینشل بنائے، پارلیمانی بنائے، شریعت کی طرف سے یہ سب مباح ہے، مباحات کا کام ہے، یہ امر و حکم ہے، اللہ نے اپنے معاملے میں حکم دیا ہی نہیں اپنی طرف سے کسی بات، امر و حکم پورا ہے. کیا ان سے سبجیکٹ لینے چاہیے صوبوں کے پاس، کون سے لینے چاہیے مرکز کے پاس، صوبوں کی اٹانومی ہو تو کتنی ہو، مرکز کا تسلط ہو تو کتنا ہو، شریعت آپ نے کچھ نہیں کہتی، آپ جو چاہے مشورہ کیجیے. عدالتی جو پروسیجرل لاز ہے وہ تو دیے ہی شریعت نے ہے، یہ اصول تو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یک طرفہ کوئی ایک مریض کی بات ان کے فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے مریض کی بات نہ کرو. یہ تو آپ کا ادا کرتا اصول ہے کہ شخص کا فائدہ ملزم کو پہنچنا چاہیے، 100 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں دینی چاہیے. یہ تو آپ کا حکم ہے، اکرم الحدود علی المسلمین، حدود کو زیادہ سے زیادہ ہٹانے کی کوشش کیا جائے. ذرا سا بھی اگر کہیں آپ کو امکان نظر آتا ہے کسی کو چھوڑنے کا، چھوڑ. اقبالی مجرم آئے تھے جنا کے حضور کے سامنے اور حضور نے جنا کی تھی، کسی طرح پھر جائے اپنی بات سے، مجھ پر نہ آئے کہ آج اقبالی مجرم ہے میں اس کو رجم نہ کروں، میرے لیے تو ممکن نہیں. حضرت مائز آئے ہیں آپ نے فرمائے کچھ شراب اور آپ کی رکھی کو نشا کری، کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جنا کیا، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے. اس سے کہتے بھائی تم نے شاید بس ایسے ہی کوئی ابتدائی معاملہ ہوا ہوگا، اس سے آگے بھی نہیں جی حضور میں نے وہ کام کیا ہے جس کا نتیجہ ہے جس کی سزا ہے. جب ہر طرف سے وہ بن گیا اس نے خود اپنی بات جو ہے اس کی مرتبہ کہی ہٹو کیا. تو یوں نہیں ہے کہ کوئی بلڈ تھرسٹی قسم کا نظام اسلام بنانا چاہتا ہے کہ جس کی گردن ذرا سی بھی آ جائے شکنجے میں فوراً کشت ہوتا ہے. اجرم الحدود دور کرنے کی کوشش کرو، ہاں جہاں طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب تو سزا. کوئی چیزیں نہیں ہیں، ان کی تمام بیڑیاں کھول دی جائیں شریعت بورڈ کی، اور ان کو کوئی شے مستثنا نہ رہے. سیٹ دی بال رولنگ. لیکن کم سے کم یہ قدم تو فوراً اٹھے تو معلوم ہوگا کہ ہاں ارادہ ہو گیا ہے. ناؤ دی مین بزنس، شریعت کورٹ کی بیڑیاں اور ساری کھول دی گئی ہے، اس کو فل اتھارٹی دے دی گئی ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں پھر جو وقت لگتا ہے آخر نئے قانون سازی کا ہوگا، اس کے لیے ہم اچھی آ رہے. تیسری بات، آئلی قوانین کو تمام جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہے. آئلی قوانین فیملی لا میں ہم عیسائیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے قانون کے مطابق کریں، وہ ہندو ہوں گے تو ہم نے یہ تو نہیں مجبور کریں گے کہ نکاح اس طرح پڑھاؤ اور اگر ڈیکوریشن کوئی ہے تو اس طرح ہو، طلاق ایسے ہو بات اللہ. پرسنل لا تو ان کا ہے اپنا، ان کو اجازت دیں گے. مسلمانوں نے بھارت جو ہے لڑ رہے ہیں بھارت میں، اور انہوں نے بنوایا ہے یہی تو حق بنوایا ہے کہ ہمارا پرسنل لا جو ہے اس میں حکومت کو قسم دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا نکاح طلاق کا معاملہ جو بھی ہے جو ہمارا قانون اس کے مطابق ہو. سپریم کورٹ نے کلکتا بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا، اس پر جو طوفان وہاں اٹھا اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنا ہے مولانا علی میاں کی صدارت میں، جتنا دن لوگ اپنے ایجوکیشن ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے جانے دی. اس کے بعد راجیو گورنمنٹ نے گٹنے پھینک دیے، طے کر دیا گیا، اور راجیو کے ڈاؤن فال کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہندو شریف جو ہے اس سے ناراض ہوا کہ یہ مسلمانوں کے سامنے اس نے گٹنے پھینک دیے. وہ تو چاہتے ہیں کامن لا ہو جائے وہاں پر، سول لا، کامن سول کورٹ، تاکہ یہ شادی بیاہ کے مسلمانوں کے قوانین علیحدہ ہے، ان کی معاشرت علیحدہ ہے. جب تک معاشرت علیحدہ رہے گی ان کا قومی تشخص علیحدہ رہے گا. ان کو ایک قوم میں دم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ان کے فیملی لا ختم کر دیے جائے، کامن سول کورٹ. مسلمان ڈٹا ہوا ہے آج کی بات نہیں. اور یہاں ایک فوجی عامر نے ایک اجرے حدیث سے متاثر ہو کر قانون بنا دیا. چوٹی کے شیعہ رہنما تھے، انہوں نے کہا یہ اسلام کے خلاف، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت نے کہا اسلام کے خلاف، اہل حدیث کے چوٹی کے لوگوں نے کہا اسلام کے خلاف، اور جماعت اسلامی کی قیادت نے کہا جماعت اسلام کے خلاف، بریلویوں کی چوٹی قیادت نے کہا اسلام کے خلاف. لیکن 1962 اور یہ 1990 اور 2011 تو وہ بھی آدمی یہاں پر حکومت کر گیا، چوٹتے بیٹھتے اسلام کا نام لیتا تھا، لیکن وہی قوانین تھا. اس میں تو سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے، اس کو دائرے سے نکالو. ہمارے یہاں فرض دیکھیے، شاید لوگ سمجھے گی بڑی ڈاگمیٹک بات کر رہا، مثال سے سمجھ لیجیے. اہل سنت کی چاروں فقہوں کے نزدیک متفق علیہ ہے یہ بات کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی طلاق مغلق ہو گئی، رجوع کا کوئی امکان نہیں، نکاح کا بھی دوبارہ امکان اگر ہوگا تو اس عورت کی کہیں اور شادی ہو، پھر اگر وہاں بھی طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر کوئی امکان ہوگا کہ سابقہ شوہر سے ان کا نکاح دوبارہ ہو سکے. وغیرہ اچھا، جیسے ہی تین طلاق کے اس نے دی ہے طلاق جو ہے مؤخر، جیسے ہی عزت ختم ہوئی اب وہ عورت آزاد ہے، وہ دوسری شادی کر سکتی. اور عزت کے خاتمے کا یہ اجماع ہے قرآن میں صراحت ہے، اگر عورت حاملہ ہے اور کی 9 مہینے کا حمل ہے اور آج اس نے طلاق دے دی ہے، 10 دن کے بعد بچہ ہو گیا، عورت کی عزت ختم. استبرائے رحم ہی تو ہے نا اصل جو مقصود ہے. جب ولادت ہو گئی عزت ختم، اب وہ اس کا چلا ملا رکاوٹ ہو تو ہو، ورنہ قانون اسی روز وہ نکال چکا کر سکتا. چاروں فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی پر متفق. آپ نے قانون بنا دیا کہ جب تک 3 نوٹس نہیں آئیں گے، 3 مہینے نہیں گزریں گے، طلاق کا معاملہ نہیں ہوگا، طلاق کو اصل ہوگی تب جا کر اور اس کے بعد عزت شروع ہوگی، اور چونکہ اس نے کر لیا ہے اس نے پہلے نکاح کر لیا ہے، اب سلا کا مقدمہ حضور آرڈیننس کے تحت ثابت کر دیا. تو معمولی بات ہے یہ تماشے جو اس ملک میں ہو رہے ہیں. حضور آرڈیننس کو بھی اسی لیے بدنام کیا ہے، آئلی سواری کی یہ خرابی حدود آرڈیننس کی بدنامی کا ذریعہ بن گئی. سارے لاکھ کو حق حاصل ہو گیا, فوراً اس نے حضور آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا, لاکھوں کی رشوت لے سکتا ہے. اس میں سیدھی بات یہ ہے, مسلم پرسنل لا کو مختلف جو ہمارے ہاں بکاسی میں فقہ ہے ان پر چھوڑ دیا جائے, اپنے طور پر کرے جو چاہے. ہاں فرق کیجیے کہ اہل حدیث سے لڑکی اہل حدیث ہے یا لڑکا اہل حدیث ہے, لڑکی حنفی ہے لڑکا حنفی ہے, ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے, اسی وقت طے کر لیا جائے کہ اس شادی کو کون سی فقہ گورن کرے گی, مسلک حنفی یا مسلک سلفی مسلک اہل حدیث, اس کے مطابق فتوا دے لو اور فیصلہ کرے اور چلے گاڑی. یہ تین تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان چیزوں سے متعلق جس کی کہ وہ اس تصور سے جو مذہبی طبقات کے تصورات تھے ان کے اعتبار سے اہمیت تھے, اور یہ میں کر چکا ہوں جب تک کہ ان میدانوں کے اندر فیصلہ کچھ پیش رفت نہیں ہوگی عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا. میں بھی عام آدمی ہوں, میں ان میں شامل ہوں, میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ اسلام کی طرف چلنا چاہتے. میرے اندر سے جذبہ نہیں ابھرے گا آپ کے ساتھ تعاون کا, دیاؤلت صاحب کے ساتھ تعاون جو کیا حاضر تھا میں نے اس لیے کیا کہ سمجھا یہ تھا کہ ہی بزنس کے واقعے پر اسلام لاگو کرنا تھا. جب معلوم ہوا مسئلہ حاصل ہے, خوف ہے, عورتیں ناراض نہ ہو جائیں, ایکٹریسیں ناراض نہ ہو جائیں, اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو میں نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ کا راستہ اور ہے میرا راستہ اور. اب آئیے دوسری طرف کی ٹیم کی, سیاسی سطح پر اس ملک کے اندر ایک بات تو حاکمیت خداوندی, اس کا تو بیان ہو چکا, قانون اسلام کا اللہ کا اس کے رسول کا, اس کے بعد سازے آ چکی ہے تعزیرات اور قوانین کے حوالے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کسی کے سیاسی حقوق جو ہے اس کو آپ مدد نہ کریں, تمام مسلمان کا کافی ہے اور مسلم و کفکن لے کل مسلم, اور جہاں اللہ کے رسول کا کوئی واضح حکم نہیں ہے, یہ عوام کی بات ہے, امر و حکم ہے, وہ فیصلہ کریں گے, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تحکمانہ انداز کیا. عوام فیصلہ کرتے ہیں, صوبوں کے پاس زیادہ اختیار ہونا چاہیے, تم کون ہوتے ہو رکاوٹ بن. عوام اگر کسی علاقے کے کہتے ہیں ہم آپ کا صوبہ علیحدہ چاہتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ان کو جبر کرنے والے, کسی علاقے کے لوگ چاہتے ہیں ہمارا صوبہ نہ بنا, کمشنری آپ نے بنا دی, ڈسٹرکٹ نئے بنا دیا, صوبے بنانے ہی کوئی قیامت ہے, یہ صوبے کو قرآن اور حدیث میں لکھے ہوئے جو انگریز بنا کر دے گیا. میں نے تو آج سے چھ سال پہلے جب حضور نے سندھ کا دورہ کیا تھا, میں نے کہا تھا آپ لوگ وہ جو دیے سندھی ذہن ہے, آپ یہ چھوٹے سے سندھ کے اوپر کیوں قرار کیے بیٹھے, یہ تو پورا پاکستان سندھ ہے, ہندو سندھ کہلاتا تھا, یہ دریائے سندھ اور اس کے جو ٹریبیوٹریز ہیں ان سب کا جو علاقہ ہے یہ انڈس بیس سندھ, یہ وادی سندھ ہے, اس سے آگے تیرا راجپوتانے کا اور پھر ہے ہند, سندھ و ہند, یہ تو سارا سندھ ہے, بندیز نے صوبے بنائے گا. محمد ابن قاسم آئے تھے تو ملتان, اور ملتان کو یہ نہ سمجھے ملتان شہر, ملتان اس علاقے کا مذہبی صدر مقام تھا, غالباً ابن بطوطہ کے اس میں جو کا سفر نامہ ہے اس کے الفاظ ہے, لاہور کے بارے میں لکھا ہے شہر لاہور کے از مضافات ملتان, شہر لاہور جو ہے وہ مضافات ملتان میں سے ہے, اصل اہمیت ملتان کی, آزاد کشمیر کا جہاں سے علاقہ شروع ہوتا ہے پہاڑی وہاں تک یہ ملتان تھا, اور یہ سب چیز ہے. اگر یہاں کے لوگ راضی ہو جائیں ایک یونٹ پر تو سب سے زیادہ مضبوط تو وہی ہوگا, اگر صوبے چار کی بجائے تک بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں ہے وہ بنائیں گے, آپ کون اسے رکاوٹ ڈال دیں. تو پورا تشخص پورے سیاسی حقوق عوام کے پاس ہے, وہ فوج کے پاس نہیں, وہ بیوروکریسی کے پاس نہیں, وہ ملازم ہے, فوج بھی ہے تو ملازم تنخواہ دیتی ہے, اور اگر بیوروکریسی ہے ملازم ہے تنخواہ دیتی ہے. سیاسی حقوق سیاسی اختیارات, فوج کا فرد وہ بھی فوج کا فرد ووٹ دے دے گا,
اگر کوئی بیوروکریسی میں ہے وہ بھی قوم کا فرد ووٹ دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ انہیں حکومت اپنی جمانے کا حق حاصل نہیں. جمہوریت بمانی خلافت جمہور، یہ نافذ کرنا جو ہے اور ان کی مرضی کو اس کو نافذ کرنا یہ ان کا حق ہے. اس دستور اور قانون کی بنیاد پر ان کی سیاسی گاڑی چلنی چاہیے. اللہ کرے تو چلی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اسے نظر نہ لگے چشم مزدور اور یہ چلتی رہے تو بارات خود کا کچھ لے دے کر معاملات سیٹل ہو گئے. یہ حکومت اسے بھی اپلائی کرنا پڑے گا، یا تو سندھیوں کو راضی کرے اور ڈیم بنائے، ورنہ یہ کہ پیپل پارٹی کے خلاف الزام اگر یہ تھا اور آپ نہ بنا سکے تو گویا کہ آپ نے اپنی سیاسی شکست تسلیم کر. بہاریوں کو لاؤ لاؤ لاؤ، اب آپ کے پاس اختیار کافی موجود ہے. اگر ہم نہیں لاتے تو اسے مانیے کہ یہ سب فراڈ سب ہوگا، سب یہ در حقیقت صرف ایک پولیٹیکل سلوگن کی حیثیت سے استعمال ہونے والی چیز. 11 برس تک ضیاء الحق صاحب حکومت کر گئے، نہیں لا سکے. 12 میں اس مسائل کا ذکر جو کر رہا ہوں اس اعتبار سے 12 یہ حق جو ہے یہ کسی فرد کا نہیں ہے، یہ عوام کا. وہ دیکھ امر ہو شورا میں، کسی فرد کو کسی علاقے کو کسی صوبے کو دوسرے صوبوں کے اوپر بارہ دستی اختیار کرنا اور اوپر پہنچ جمانے کا حق حاصل. آزادی کے وہ تصورات احتساب، یہ نہیں کہ بڑا تو صدر مملکت کا اس کا احتساب نہیں ہو سکتا. احتساب عمر فاروق کا اگر ہو سکتا تھا کہ یہ کرتا کیسے بنا ہے تو کون ہے جو عمر فاروق کی اپنا احتساب ہونا چاہیے. یہ تو جدید تصور ہے جو جمہوریت کا، کہ صدر جو ہے اس کو نہیں بلایا جا سکتا عدالت، کیوں نہیں بلایا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے وہ کانٹرا ہیئرنگ جو ہوئی امریکہ میں، اصل مجرم ریگن تھا جو بیٹھا ہوا ہے ایسے اپنے وائٹ ہاؤس میں، اور وہ بیچارہ جو میجر ہے اولیور لارڈ وہ جو ہے وہ بھگت رہا. اصل تو مجرم وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اسلام کا نظام تو یہ دے تو اسلام کا نظام جو حقوق ہے عوام کے، جو حریت اسلام دے کر، کہ حضرت صاحب نے ابھی وقت سے اپنے گھر کے باہر گورنر اور تیراز کی حیثیت سے دیوری بنا لی اور ایک دربار کھڑا کر دیا، حضرت عمر کی ڈانٹ پہنچتی ہے کہ احساس لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد کرنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام سب سے بنا لیا. دیوری میں سمار کر دی، ڈونٹ کیپ اے ڈسٹنس فرام کامن پیپل. انہیں رابطہ ہونا چاہیے. بہرحال سیاسی اعتبار سے وقت نہیں ہے. میں پچھلے سال بڑی مفصل تقریریں یہاں دسمبر کے مہینے میں کر کے ایسا یاد ہوگا، سیاسی نظام معاشی نظام. تو بہرحال جو عوام کے حقوق ہے حریت اخوت مساوات لیکن آج کے اعتبار سے سیاست سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ اقتصادیات. اگر اقتصادی نظام درست نہیں تو ساری آزادیاں ایک فراڈ کے سوا. میں نے یہ بات کہی تھی آج سے کہہ رہا ہوں، انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کا دور آیا لیکن چونکہ معاشی نظام غلط تھا لہذا وہ جمہوریت جمہوریت نہیں رہی بلکہ وہ سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی، ویسٹرن ڈیموکریسی از ایکچولی دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. اسی لیے ایک بار میں کہا تھا دیو استبداد جمہوری قوام پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی حدی نمبر اقتصادی عدل ہوگا تب عوام کی رائے جو ہے اثر کرے گی صحیح معنی میں، تب جمہوریت آئے گی. ورنہ پہلے جاگیردار جو ہے لوگوں کے سروں پر مسلط تھا اور جاگیرداروں پر بادشاہ سلامت ڈیوائن رائٹس آف کیوں کی حیثیت سے اور ان کے بعد سرمایہ دار مسلط ہو. تو ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. جب تک کہ نظام اقتصادی عادلانہ نہیں ہوگا کوئی جمہوریت جمہوریت نہیں.
اور ایک بات میں جو یہاں پر مذہبی مزاج رکھنے والے اور جدید کچھ تقاضوں سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے والے ہمارے احباب وفقا ہیں ان کے لیے اچھا تھا. ایک مثال پر غور کیجیے, بہترین مثال میں دے رہا ہوں. نظام کی مثال ایک مشین کی ہے. نظام غلط ہے, عادلانہ نہیں ہے, تو وہ مشین جب چل رہی ہے ایک طرف غریبی پیدا کر رہی ہے, ایک طرف امیری پیدا کر رہی ہے. اب آپ نے بڑی تنظیم کی انفاق اور یہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, اب وہ امیر جو ہے کچھ اس کو خیرات دے رہا ہے غریب کو, مذہبی طبقہ اس سے آگے نہیں جا رہا. جبکہ تقاضا اس بات کا ہے اس مشین کو توڑو جو غریبی پیدا کر رہی ہے, ادھر انتقاد دولت کر رہی ہے. آپ نے مشین کو برقرار رکھی, ایک طرف غریبی ایک طرف امیر. اب امیر حاکم صاحب کی قبر کو لات مار رہا ہے کہ میں نے یتیم خانہ کھول دیا, میں نے بیواؤں کے لیے یہ ہوم قائم کر دیا, میں نے یہ فاؤنڈیشن بنا دیا. یہ دیکھی کا تصور بڑا سچی تصور. اور ایک بات اور سمجھ لیں, یہ تو میں نے عرض کیا تھا, یہ ساری گفتگو ایجوکیٹو ہے سمجھانے کے لیے. نظام اگر غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا وہ غلط نظام کو سپورٹ کرے گا. چور کا ہاتھ کاٹ کر لیا قانون اسلامی. نظام غلط ہے, اس قانون کا سارا فائدہ سرمایہ دار کو پہنچا. سمجھ رہے میری بات کو؟ قانون اصل میں کسی نظام کو چلاتا ہے, کسی نظام کو برقرار رکھتا ہے, کسی نظام کو سپورٹ کرتا ہے. قانون اسلامی, نظام غیر اسلامی. در حقیقت یہ اسلامی قانون بھی اس غیر اسلامی نظام کو سپورٹ کرے. اس کی سب سے اونچی مثال سعودی عرب کی حکومت, نظام بادشاہت کا, ارب ہاں ارب ڈالر کا ایک ایک محل تیار. چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو ان رؤسا کو کہاں پر حاصل ہو رہا ہے کہ ان کی دولت کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے. سمجھ رہے میری بات کو؟ جاگی جارانا نظام, اس میں چور کا ہاتھ آپ نے کاٹا تو آپ کو کسے حاصل ہوا؟ کیا نظام کو حاصل. اس کے جانوروں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہاتھ کٹ جائے گا. گلی میں آ کے چرا لینا ہے, رہا کھٹا ہے نا چوری کا, دعا دیتا ہوں آزم کو, دعا دیجیے اسلامی قانون کو کہ جب ہم کی سب کا سارا مقام جو ہے سرمایہ کا کیا بھی نہ اٹھائے گا اگر آپ نے نظام کو اور صرف قانون کو. خدا کے لیے بات کرو, لہذا اس کے ساتھ ہی عادت میں تیرے دوست تیرے آپ میرے استاد آتی کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا پرسن فکر مانتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کہا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ ظالمانہ اقتصادی نظام کو ادھاری کر رہا ہے, ایک طرف غریبی پیدا کر رہا ہے, ایک طرف امیری. امیر اپنی دولت کے نشے میں کچھ خطرے اڑائے گا, بدماشیاں کرے گا, یاشیاں کرے گا, دولت کا اظہار کرے گا, اسراف کرے گا, تبدیل کرے گا. اور غریب کاغل فخر اور یقینا ٹکڑا, وہ اپنے فخر کی وجہ سے چور کے پاس پہنچ جائے. یہ دو دھاری سردار ہے, جب تک اس نظام کو بند نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ان کا نعرہ ہے جس کا نعرہ فخر کو خود لے جانے کی, اس پورے نظام کا توڑنا ہوگا کھولنا. انقلابی نعرہ بتایا تھا, اور یہ دوسری بات ہے کہ انقلابی جماعت کرنے میں کہ جو ان کے دور میں نہیں ہو سکتی, تو پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل تھے اور جن کی ہاتھ میں انہوں نے غیر کی تھی سید احمد بریلوی بولے گئے تھے. لیکن یہ کہ سرحد کے سرمایہ دار اور جاگیردار جو ہے وہی ہے کہ انہوں کو صحیح سکا نہ مسلمان مولویوں نے پتہ دیے ان کے کو
ایک وہ نظام ہے قوانین سرحد جو ہے وہ پورے سر پر ہو. یہ نظام جو ہے اقتصادی نظام آج کے دنیا میں فاصلہ ہے. اس کے لیے دو چیزیں, پہلی طرف اسلامی فوکلزم, دیکھیے اسلامی کمیونزم نہیں ہو سکتا کیونکہ کمیونزم کے اندر ٹوٹل نیشنلائزیشن وچ از اگینسٹ اسلام, اور کمیونزم مر بھی رہا ہے, روس میں مر گیا اور بھی کہیں مر جائے گا, اگر چین میں ابھی زندہ ہے تو مت لائف, لیکن امریکہ میں زندہ ہے, روس میں اور مشرقی یورپ میں مر گیا. سوشلزم نہیں مرا, سوشلزم میں ٹوٹل نیشنلائزیشن نہیں ہوتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو لازمن آپ نے پورا کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری, یہ ہے سوشلزم. اسکینڈینیوین سوشلزم اس کو معراج ہے, جو ماتا پرستانہ فکر ہے, جو مغربی فکر ہے, اس کی سوچ ہے, اس سے جو بھی انتخاب ہوا ہے مارٹی میدان سے, اس کی معراج اسکینڈینیوین سوشلزم. لیکن یہ اصول تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ آزادی عمر نے بیان کیا, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے. تازہ نظام مضمون آ گیا اس شام کا, جب میں نے اسلامی سوشلزم کا لفظ استعمال کیا چیز پکڑا ہو گئی پورے ملک میں, یہ کیا کہہ دیا ہے, خود اس کا کبریہ کلمہ مکھ کیا, سارے راہے بھی حرکت میں آ گیا, خود ہمارے وہ بکا پریشان ہو گئے بچارے. اب میں بتا رہا بات سمجھ لیجیے, سوشلزم کے کیا بات, سوشلائزیشن ارتکاز نہ ہو سوشلائزیشن. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں بڑا سوشلائزیشن کیا بات, ملتا جلتا ہے لوگوں سے, مل سال ہے, ایک وہ ہے جو بڑا ہی انسوشل ہے, وہ اپنا دادا بیٹھا ہوا اپنے خیالوں میں بدل رہے, سوشل آدمی وہ ہے جو ملتا جلتا ہے, ہنس مکھ ہے, وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے. ڈیموکریسی کیا ہے, سوشلائزیشن آف پولیٹیکل اتارٹی, سیاسی اختیار اور اقتدار کسی ایک شخص کے قوم کے خاندان کے ہاتھ میں نہ آ جائے بلکہ معاشرے میں پھیل جائے. سوشلزم ایک اقتصادی نظریے کے حصے سے کیا ہے, دولت کا انتقاد نہ ہو بلکہ وہ معاشرے کے اندر پھیلے. بالکل وہ بات جو قرآن نے کہی ہے, کہنا یقون دولتم بین لبنیا بنکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے, لاکھوں روپے کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی, دولت نے حرکت تو کی ہے لیکن ایک کروڑ پتی کے گھر سے دوسرے کروڑ پتی گھر میں چلی, اس کروڑ پتی کا جو بھی ڈرائیور ہے, کوئی خانسامہ ہے, کوئی بےچارا چوکیدار ہے, اس کی جوان بیٹی بوڑھی ہو رہی ہو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی کسی کوٹلی کے اندر, اس کے پاس نہیں ہے کہ ہاتھ پیلا کر, یہ ظالمانہ, اس کو ختم کرنے کا اسلامی سوشلزم کا انسٹرومنٹ ہے زکات. تو خدوی نگری آئے ہند ترت کو علاف کر آئے, ٹوٹل نیشنلائزیشن نہیں ہے, آزاد ہے, محنت کرو, کوشش کرو, جدوجہد کرو, دکان تمہاری ہو سکتی ہے, مکان بھی ہو سکتا ہے, کارخانہ بھی ہو سکتا ہے, زمین بھی ہو سکتی ہے, محنت کرو, کماؤ, جو کما لو گے اس میں سے زکات اور اس سے لے لیا جائے گا, باقی تمہارا ہے, باقی اب تم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں دے دو, کیا کہتے نہیں کوئی تمہارا شہر ہے. زکات کے بعد حکومت جو ہے اس پر تذکرہ بھی نہیں کرے گی, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تمہاری وراثت جو ہے تمہارے خاندان میں بھی چلی جائے. لیکن زکات کو تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری جو ہے جو ریاست پر ہے, ریاست اس کو پورا کر, ریاست کا اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئے گی پیپر, ریاست کس سے کرنا. لیکن زکات ہمارے یہاں بدنام کی گئی,
بینک ڈپازٹ میں سے زکات لے لیجیے صرف.
لوگوں نے کہا ٹھیک کہا آپ نے, سود میں سے ایک حصہ وصول کر لیجیے. جسے آپ زکات کہہ رہے ہیں یہ سود کا ایک کمیشن. 8% دینا تھا, 2.5% آپ لے گئے, 8 تھا یا 10 تھا جو بھی تھا اس میں سے 2.5% آپ نے لیے, باقی دے دیا. پھر اس میں بھی جو لکھ کے ڈیکلریشن دے دے وہ مستقبل.
یہ تماشے
ہمارے تجارت کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. دیکھیے اصولی بات سمجھ لیجیے,
اسی پر بحث ہو رہی تھی مفتی محمود صاحب کی اور تقی عثمانی صاحب کی, جب بحث کی گرما گرمی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے مفتی محمود صاحب کو اور بلوری ٹاؤن کی مسجد میں, وہاں پر ان کا انتقال.
یہ دونوں دیوبندی فکر کے اور دیوبندی مکتبے فکر کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان میں اختلاف اس بات کا تھا کہ مفتی محمود صاحب کا مرحوم کا کہنا یہ تھا کہ جو بینک ڈپازٹ ہے وہ اموالِ باطنہ ہے, اموالِ باطنہ کی زکات کسی فرد مسلمان کو خود دینی ہوتی ہے, حکومت نہیں لے سکتی زبردستی. حکومت لے سکتی اموالِ ظاہرہ. ظاہرہ کیا ہے؟ بلوچستان میں کسی کا بھیڑوں کا گلہ ہے, 500 بھیڑے ہیں ان میں سے وہ گن کے لے لیں. اونٹوں کا گلہ ہے اس میں سے لے لیں. کھیت ہے اس میں سے اسے لے لیں. سامنے ہے نا, وہ تجوری میں بند نہیں ہے. کسی نے اپنے ٹرنک کے اندر جو ہے کوئی سونے کی ڈلی نہیں رکھی ہوئی ہے, کسی نے رکھی ہوئی ہے تو رکھے, لیکن وہ خود زکات دے گا. حکومت جا کے اس کے ٹرنک جو ہے ان کی تلاشی نہیں لے. اور سب سے بڑی سورس ہمارے اس معاشرے میں اموالِ تجارت. ایک دکاندار فرض کیجئے کہ وہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو معین کرتا ہے, اگر اس کے پاس جو مال ہے دکان میں 5 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ پر 2.5% اسے دینا پڑے گا. چاہے پورے سال میں اس نے کوئی کمائی نہ کی ہو, نقصان کیا, پہلے 6 سال میں 6 لاکھ کا مال تھا, 5 لاکھ کرے گیا ہے, اس نے کمائی نہیں کی ہے, لوس کیا ہے, جسے ہمارے محمد بھائی کہتے ہیں لوس ہو گیا, وہ لوس ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو 5 لاکھ میں سے 2.5% دینا پڑے گا. کارخانہ اگر ہے تو کارخانے کی زمین, کارخانے کی عمارت, کارخانے کی فیکٹری اور مشین اور ٹول, یہ ہوں گے کہ جو مستثنا ہوں گے, باقی جو خام مال پڑا ہے, جو تیار مال پڑا ہے, اس کی ٹوٹل مالیت کے اوپر 2.5% دینا پڑے گا. اگر یہ ہو جائے تو پھر سوچئے کتنا عظیم انقلاب, کتنا بڑا سرمایہ ہوگا. آپ ہر گھر والے کو گھر دیجیے جس کے پاس گھر نہیں, کمیونٹی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں امریکہ میں. آپ کہہ رہی ہے میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے, ڈیکلریشن دے دی جائے, ڈونٹ گو دے ہاؤس اینڈ آئی کان رینٹ ہاؤس نہیں لے سکتی, لیتی ہوں. لیکن روٹی کپڑا مکان جو نعرہ لگا تھا, کبھی وہ کافرانہ نعرہ نہیں تھا, نعرہ دو. اگر اسلام کے دوسرے اجزاء بھی موجود ہو تو اسلام تو چاہتا ہے کہ بنیادی ضروریات ہر شہری کو ملے, روٹی ملے اسے, کپڑا ملے اسے, چھت ملے اسے. یہ زکات اگر انتہائی ارنس نافذ کی جائے, اس کا ایک طرف وہ اسلامی سوشلزم کا سب سے بڑا در حقیقت جو انسٹرومنٹ ہے وہ زکات, بٹ اف اٹ از اسٹیبلش اینڈ کنٹرول ان دی رائٹ ارنس, بٹ تمام و کماج نے بات کیا. اور اس کا ایک اور فائدہ جو ہوگا وہ یہ کہ یہ جو لانتی قسم کے ٹیکس ہیں, یہ انکم ٹیکس بڑا سب سے بڑا لانتی ٹیکس, ہر دکاندار ہر کاروباری آدمی کو اس نے جھوٹ بولنے پر مجبور کر, اور جب وہاں جھوٹ بولتا ہے تو 10 جگہ کے بعد کھل جاتی ہے, پھر طبیعت ساتھیاں بن جائے گی. جب وہاں جھوٹ بولا, ہلکیا بیان جھوٹا دیا ہے, تو یہاں تو بغیر ہلکے کے بتا رہا ہوں کہ اس کی قیمت یہ ہے. دیانت کا اور امانت کا جو ہے بیڑا فرق ہوا ہے, دن کا ختم ہو جائے گا اتنی دولت کے بعد. ہاں جو لوگ ٹیکس نہ دیں, جو زکات نہ دینا چاہے, یہ چونکہ ہمارے یہاں کا سینسٹیو ایشو ہے, میں اس پر نہیں جانا چاہتا اپنی سواریت کے انداز میں. اگر اہل تشیع یہ اول تو مجھے یقین ہے اگر ان سے رائٹ اندر نافذ کیا جائے, پہلے تشیع بھی دے
نہیں دینا چاہتے تو جو غیر مسلم اسکول کے اندر ہیں ان سے بھی ٹیکس لیجیے، انکم ٹیکس لیجیے، ویلتھ ٹیکس لیجیے، اور جو نہیں دینا چاہتے زکات ان سے بھی ٹیکس دے دیجیے، باقی جو زکات دیتے ہیں انہیں ان لانتی ٹیکسوں سے بھی جا دیجیے. میں تو ڈائریکشن دے رہا ہوں، ایک مشورہ آپ کر رہا ہوں، اگر کرنا ہے تو یہ راستہ ہے، کوئی رکاوٹ. آخری بات میں کر رہا ہوں، سرمایہ داری کی لانت کا استحصال ہو جائے گا سود کی ممانعت سے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا. سرمایہ بحث سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ مانا جائے، پھر یہ کہ وہ نقصان کا رسک لینے کو تیار نہ ہو، معین شرح پر نفع مانگے، یہ سود ہے، جس سے بڑی کوئی شے حرام نہیں ہے ہمارے دین. عقائد کی بات علیحدہ ہے، صرف ان اللہ لا یغفر ان شرک بھی، اللہ صرف کو معاف نہیں کرے الا یہ کہ آدمی توبہ کرے، صرف سے باہر لائے، توحید کو اختیار، باقی ہر گناہ کے بارے میں فرمایا اللہ جس کو چاہے گا بخش. لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ سود، زنا پر، چوری پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے. یو اے کا خاتمہ ایک دن میں ہو سکتا ہے، یہ لاٹریاں، یہ فلاں سیف گیم اور ٹی وی ریفر لوگوں، جتنے بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں اس دور میں یہ ہوا ہے سزا. بے نظیر نے تو کہا تھا کہ میں تو اپنے فائنانس منسٹر سے کہوں گی سارے دھندے چھوڑو اور یہی کام شروع کر دو، لاٹری کے پیسے تو اس سے جمع ہوتے ہیں. یہ کہا تو فٹ فٹ کرتے پھرتے ہو، ٹیکس لیتے پھرتے ہو، سب یہ لاٹری کا دھندا شروع کر دو اسکول کے اندر، تو سب سے بڑی دولت تو یہاں سے آتی. یہ غالباً سیف گیم کا جب وہ آخری فنکشن کا جس دن، اس دن سے کہا جوا ختم کیا جائے سود کی ریڈیکیشن. اور میں تو یہی کر سکتا ہوں، اتنا عام کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر ہمارے ہاں ایک دانشور شیخ محمود احمد مرحوم فوت ہو چکے ہیں، وہ ایک حجت قائم کر چکے ہیں کہ انہوں نے بینکنگ کا بھی ایک ورکیبل نظام، ورکیبل ماڈل ثابت کر دیا ہے بغیر سود. بلا سود بینک کاری پر ان کی دو کتابیں، اردو میں سود کی متبادل اثاث اور انگریزی میں انٹرسٹ فری بینکنگ، انٹرسٹ فری بینکنگ نام ہے، ادارہ ثقافت اسلامیہ نے شائع کیے ہیں، جن حضرات کی دلچسپی ہو پڑی. آخری بات جاگیرداری کمی داری، یہ ذرا ہمارے ملک کے اعتبار سے جو اہم ترین معاملہ، ایگریرین اکانومی ہے ہماری بنیادی پر، 80% آبادی دیہات میں رہتی ہے، زمین سے ہی اس کا سارا ذریعہ معاش. جاگیردار ہمارے سیاست کے سربراہ ہے انکوشچن، بلا شک و شبہ انہی کے باتوں کے لیبل بدلتے رہتے ہیں یا وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، صرف یہ والی بال کا گیم ہے جو اسکول پہ ہو رہا ہے. جب تک اس کی جڑ نہیں کٹے گی نہ سیاست درست ہوگی اور نہ ہی معاش ہی انصاف ہوگا. جڑ کٹے کیسے، یہ ہے مسئلہ. دو راستے ہیں جو شریعت کے حوالے سے ہمارے سامنے کھلے، اور میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میں اپنے ذمے میں نے ابھی تک صرف یہ کام لیا، میں کوئی مفتی نہیں مجتہد. ایک معلومات ہے کہ جو عام کر رہا ہوں معاشرے میں اور پیش کر رہا ہوں اور باب حکومت کے ساتھ، اور یہ بات میں نے کہی تھی ضیاء الحق صاحب سے 1982 میں شورا میں تقریر کر کے کہی. آپ ایک لینڈ کمیشن قائم کیجئے جس میں مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے علماء کرام ہوں، شریعت کے واقف ماہر اور بندوبست اراضی کے ماہرین ہو، لینڈ سیٹلمنٹ کے ماہرین ہو، اور وہ اثر نو غور کرے کہ شریعت کے احکام کیا ہے، ہماری زمینوں کا اسٹیٹس کیا ہے، مزارعت جائز ہے یا مزارعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، آیا مزارعت فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے کہ اس کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا، یا یہ کہ ہمارے کو کہا کہ یہ رائے بھی ہے کہ یہی حرام ہے، 100 حراموں کی ہے شراب تو یہ مزارعت. تو دو چیزوں کا میں صرف دل معاف کر رہا ہوں، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، زمین آپ کی ملکیت ہو، آپ خود کاٹ کر
محنت خون پسینہ اس مزدور کا اس کاشتکار کا اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے عیش کریں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ناجائز، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک حرام مطلق ہے، الا یہ کہ باغ کے تابع ہو زمین کھیت، باغ کے اندر بھی تو کاٹ کر لیتے ہیں. تین ہیں ائمہ ہمارے چوٹی کے، ان کی رائے یہ کہ یہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. آپ اسے فرض اور واجب سمجھے بیٹھے ہیں، شیر بازر کی طرح کمائی کھا رہا ہے زمیندار بیٹھا ہوا. ہاں امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جواز ہے، امام بخاری کے نزدیک جواز ہے، اور غازی ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جواز ہے جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، اور فقہ حنفی میں مفتا بہی قول جو ہے وہ ان شاہدین کا ہے، غازی ابو یوسف اور امام محمد. لیکن دادا میثاق نے ایک عبارت میں نے شائع کی ہے، رات ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، ایک قصاص اور دیت پر ہو رہا تھا کوئی مذاکرہ، قاضی عبداللطیف صاحب کی زیارت ہوئی ٹیلی ویژن کے ذریعے. ان کے بڑے بھائی ہیں مولانا عبدالکریم کراچی میں، بہت بڑے عالم، بڑا مدرسہ ہے ان کا، مضمون ہے آیا تو ہے مجھ پر تنقید کے ذمہ، اور مولانا تاثیم صاحب کی کتاب پر بھی غصہ ظاہر کرنے کے لیے، لیکن ایک بہت قیمتی بات اس کے اندر ہے وہ میں نے شائع کی. دادا بھی صاحب وہ کہتے ہیں کہ کون احمد یہ کہتا ہے کہ جو مظاہرت اس وقت ہمارے ملک میں جاری ہے یہ وہ مظاہرت ہے جس کا حلال ہونے کا فتویٰ صاحب نے دیا. یہ تو اتنی ظالمانہ مظاہرت ہے، اتنا گوشت کاٹ کاٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جو کدھے پر بھی نہیں ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ انہیں حجت جاتا ہے. پہلی بات تو یہ میں عام کر رہا تھا، دوسری بات اب ان کے حوالے سے عام کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک حرام ہے مضارعت. اچھا فقہ حنفی میں مقتضی قول اگر ہے بھی وہ اس مضارعت کا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، اس کی بڑی شدید کڑی شرطیں. پہلا تو یہ مسئلہ موجود ہے، اگر ارادہ ہے تو پڑھے آگے، اور دین کے حوالے سے بڑھیں گے تو میں کہتا ہوں ہمارے جاگیرداروں اور زمینداروں میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکل آئیں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے تو کرا. لیکن یہ وہی ہوں گے جو دیکھیں گے آپ دوسری جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہے ہیں، آپ کا ٹیلی ویژن بھی مسلمان ہو گیا ہے، تب تو وہ بھی مانیں گے کہ ہاں میری زمین کو بھی مسلمان کر لو. لیکن اپنے ٹیلی ویژن کو اسی طرح رکھا ہوا مغربی تہذیب کا عالم برداشت، تو پھر یہ کہ میری ہی زمین نے قصور کیا. لطیفہ یاد آیا، بات ذرا بھاری تو ہو گئی ہے اس لیے ذرا ہلکی بھی ہو جائے گی. کوئی شخص جو ہے اس پر کوئی ملنگی درویشی سوار ہوئی، وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل گیا. اب بیچاری وہ بیوی جو ہے پریشان تلاش میں گھوم رہی تھی، کہیں نظر آیا ڈھونڈی نمائے بیٹھا ہے، لیکن وہاں پر دیکھا کہ پاس ہی سوا بھی ہے، چمٹا بھی ہے، چودا بھی مجھے لا رکھا تھا. تو بیوی نے کہا کہ کب وقت یہ ساری دنیا تو لیے پھر رہا، مجھے سے بیٹھا پھر یہ پوری دنیا تو ساتھ لیے پھر رہا. اور یاد آئی ہے بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آخری وقت میں چونکہ مدینے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ باہر ہی رہے، آپ کی باتیں بڑی انقلابی ہیں. وہ تو اس انتہا پر پہنچ گئے تھے کہ سونا چاندی کا ایک درہم ایک بھی کوئی سکہ اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے، اور آیت جو سورہ توبہ میں آئی ہے جو سونا اور چاندی جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں، یا کہ دونوں صاحب وزدہ تپا تپا کے ان کے چہروں پر اور ان کے جو ہے پہلوؤں پر ان کو ڈالا جائے گا اسی کے لیے. بہرحال وہ میرے نزدیک ان کی ایک مغال پسا خلوص کے ساتھ میں ہوا، لیکن ان کی کیفیت کیسی جب آخری وقت آیا ہے اکیلے پہران کر گٹیا ہے، ایک زوجہ بیچاری بہت ہی وفادار ہوگی واقعہ یہ جو اس حال میں بھی جس کے ساتھ آخری وقت آیا کہنے لگے کہ میرے حبیب نے، وہ حبیب کہتے تھے حضور کو، میرے حبیب نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے، دولت جمع کر لو، ہائے سانپ اور بچھو مجھے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون سے سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھو یہ چمٹا رکھا ہوا ہے, یہ ثواب پڑا ہے, انہیں بھی وہ سانپ بچھو نظر آئے. بہرحال اگر تو آپ ٹوٹل پیش قدمی کریں اسلام کی طرف, زمیندار بھی قربانی دے گا, سرمایہ دار بھی زکات دینے کو تیار ہوگا, نظر تو آئے گا اسے. لیکن یو بیگ بزنس, یہ واقعی اسلام کی طرف سے نظر چاہتے ہیں. اب ہم کھاتے کر لیں گے جیسے بھٹو نے کہا تھا گھاس کھا لیں, لیکن یہ کہ بشرطے کہ انہیں نظر آئے کہ یہ اسلام کے حوالے سے ہے اور اسلام کی طرف چل رہے ہیں, قبلہ چوز کر لیا ہے, سفر شروع کر دیا, تب تو سب کچھ ہوگا. تو ایک راستہ ہے مزارعت پر پابندی, جس کی زمین ہو خود کاٹ کرے یا اپنے بھائی کو دے دے, لیکن اس کی محنت کی کمائی میں سے ایک دانہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. محض اس لیے کہ آئی ایم دی لینڈ اونر, لینڈ لارڈ, ایبسنٹ دی لینڈ لارڈ از حرام مطلق. علامہ اقبال نے تو دو شعر ایسے کہے ہیں, فارسی میں ہیں, خدا عاملت تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیز بن وش. اللہ اس قوم کو سروری اور عروج عطا فرماتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی. اگلا شعر, ماں قوم سروکار ندارت, اس قوم سے تو اللہ کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا, دفاع ہو جا دور, کہ دہقانش برائے دیگرا کش, جس قوم کا دہقان کسی اور کے لیے کاٹ کر رہا ہے, محنت اس کی حد اس کا کر رہا ہے, خون پسینہ اس کا ہو رہا ہے, اور آ کر کوئی کارندہ ہے اس جاگیردار کا جو آ کر اس کا جو ہے کھلیان وہ کہنے کو آدھا ہوگا, اور جو بگاڑے ہوتی ہیں اور جو ٹیکس ہوتے ہیں فلا اس کا فلا اس کا فلا اس کا, وہ تو ملائی وہاں گئے کوئی دل چھٹ رہے. ایک تو یہ راستہ ہے, دوسرا راستہ اس سے بھی زیادہ انقلابی ہے, حضرت عمر. انقلاب اسلامی کا تو سمبل جو ہے وہ حضرت عمر. کئی مبالغہ نہ ہو جائے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ تم کیا حضور سے بھی آگے اس مقام دے رہے ہو حضرت عمر کو؟ یہ بات جان لیجیے, حضور کی حیات طیبہ ایک انقلابی کشمکش کا مظہر ہے. ادھر انقلاب کی تقدیر ہوئی, ادھر آپ نے اللہم فی رفیق الاعلیٰ, اللہ کی طرف سے تو اختیار تھا بھی آپ کا ایک اور رہے, لیکن آپ نے مزید دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمایا. اللہم فی رفیق الاعلیٰ, بس اب اللہ تیرے ہی لفاف پر تیرا ہی ملک ہے. انقلاب کے جو ثمرات وہ خلافت راستہ میں ظاہر ہوئے. درخت لگاتا ہے باغبان, پھل تو فوراً نہیں آ جاتا. انقلاب کی تکمیل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے, یہ باتیں اس انقلاب کے ثمرات, اس کی برکات, جس کو یہ ایک لفظ میں استعمال کیا کرتا ہوں, لیلی ان بلو, یہ پھول جو کھل کر اے خوشنما پھول بنا ہے, وہ در حقیقت خلافت راستہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا, ایک فیصلہ کیا, اختلاف ہوا, کافی بحث ہوئی شورا میں, آخر میں اجماع ہو گیا. وہ بہت اہم بات ہے, سمجھ لیجئے اور سمجھائیے. وہ جو حبدر کا جو پٹا نکلتا ہے, نو نحال, جاگو اور جگاؤ, سمجھو اور سمجھاؤ, سیکھو اور سکھاؤ, یہ بات سمجھ لیں تاکہ سمجھا سکے. دیکھیے دو قسم کے اموال ہیں جن کا قرآن مجید میں مقرر کیا گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ. مال غنیمت دسویں پارے کی پہلی آیت, پانچواں حصہ ون ففتھ اسلامی ریاست کا, چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائے. حضور نے مزید اس کے اندر جو وضاحت کی, اگر پیدل ہے مجاہد تو اکیلا حصہ, سواری بھی ہے اس کی, گھوڑا بھی مینٹین کیا ہے یا اونٹ بھی رکھا ہے, اس کو دوہرا حصہ, کبھی تو راشن استعمال ہوا تھا. یہ ہے مال غنیمت. ایک ہے اموال فی, ان کا حکم ہے جو سورہ حشر میں آیا ہے. اموال فی پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. بیت المال بیت المال کے ذریعے سے غربا مساکین
ان کا حق ہے ان کو بند کر.
جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں شام اور عراق دونوں ملک فتح کر لیے, فرٹائل ریجن کہلاتا ہے یہ مڈل ایسٹ کا, بڑی زرخیز زمینیں, اب جو مجاہدین تھے انہوں نے کہا جی پانچ کا حصہ زمینوں کا یہ آپ بیت المال کے لیے رکھ لیجیے, باقی چار حصے ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے. اگر یہ ہو جاتا تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہوتا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, اس پر مال فے کا قانون نافذ ہوگا, یہ کل کا کل بیت المال ہے, تمام امت کا حصہ ہے. یہاں سے اجماع ہو گیا, اور میں اہل حدیث حضرات کی بات نہیں کر رہا, اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا. اہل تشیع کے نزدیک جو خلافت راشدہ وہ صحیح سمجھتے ہیں, وہ تو قاسموں کی حکومت سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اہل حدیث بھی خلفائے راشدین کے فیصلوں کو لازم نہیں سمجھتے, یہ وہ بائنڈنگ ہے اب فقہ اسلامی کے اندر تھرڈ فورس کی ہے. اللہ کی کتاب فورس نمبر ون, رسول کی سنت فورس نمبر ٹو, اور اہل سنت جو بقیہ ہیں ان کے نزدیک خلافت راشدہ میں جو فیصلے ہوئے اس پر اجماع ہو گیا, وہ بھی گویا کہ بائنڈنگ ہے ہمارے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, حضور کا اپنا قول. جب فیصلہ یہ ہو گیا اور اجماع ہو گیا تو اب زمین کی دو قسمیں ہو گئی ہیں اسلامی شریعت کے روح سے. ایک زمین ہے جو کسی کی ملکیت ہے, اس پر عشر لیا جائے گا, عشری زمین کہتا ہے. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو خود ایمان لے آئے, جن کو کہ کاؤنٹر نہیں کیا گیا, جیسے مدینے کے لوگ خود ایمان لے آئے, جا کر خود حضور کو لے کر آئے, ان کی زمینیں عشری. جو ملک بطور شمشیر فتح ہوئے ان کی زمینیں خراجی ہیں, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ پوری امت کی اجتماعی ملکیت ہے, اس پر جو کاشتکار ہے وہ خراج ادا کریں گے جو براہ راست بیت المال ہوتا ہے. تو اشری اور خراجی کا فرق ہے زمینوں کے ضمن میں شریعت اسلامی. اس کی روح سے پاکستان کی زمینیں خراجی ہے, اشری نہیں. اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اسلام کا نظام اراضی, انہوں نے کچھ دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا کہ یہ اشری ہے. چونکہ مسلمان حکومت جب تھی تو انہوں نے اگر مسلمان حکمرانوں نے اگر جاگیریں دے دی تو گویا کہ وہ اب ان کی انفرادی ملکیت بن گئی, لیکن میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ایک اختلافی رائے. جی علماء مفتی حضرات, رات بھی ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے عرض کیا یہ کام ہے کرنے کے, آپ حضرات تحقیق کیجیے. بتانے والے یہ بتاتے ہیں میں نے اگر جس کی تحقیق نہیں کی ہے, قاضی ثناء اللہ جو پانی پنی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے ہندوستان میں اشری مسائل پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ یہاں کی جو ساری زمینیں جو ہیں وہ خرابی ہیں. بہرحال اگر اس پر بھی ہمارے علماء مفتی حضرات اگر اجماع کر لیں تو یہ تو مسئلے کا سب سے آسان حل ہے, ساری زمینداریاں ختم, نیا بندوبست کیجیے, جو قوم کی بہبود میں ہو, قوم کی فلاح میں ہو. ہاں جو زمیندار ہے وہ بھی قوم کا فرد ہے, اس کو بھی زمین دیجیے وہ کاٹ کرے, یہ تو نہیں کہ اسے آپ نے فقیر بنا دینا ہے. لیکن یہ کہ نیا بندوبست اراضی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹوٹل, اے نیو لینڈ سیٹلمنٹ. اس فیصلے کی روح سے اگر یہ بات تسلیم ہو جائے ہمارے کو کہا ہمارے مفتی حضرات اس کو مان لے تو یہ کہ پورا نیا سیٹلمنٹ, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ملکیت ہے, آپ اسے کیسے لے سکتے, ملکیت ہے ہی نہیں بھائی, یہ ہے ہی بیت المال کی, آپ اس میں ہم بندوبست لے آتے. میں نے عرض کیا میں کوئی فتوا نہیں دے رہا, نہ میری یہ پوزیشن ہے, نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا, یہ میں صرف بیان کر رہا ہوں کس اعتبار سے, یہ علم عام ہو جائے, لوگوں کو معلوم ہو جائے, بات پھیل جائے, گفتگو جل نکلے اور ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح فیصلوں تک قوم پہنچ جائے گی. اور یہ بات آج نہیں کہہ رہا, ضیاء صاحب کی شورا میں سن 82 میں میری تقریر اور ریکارڈ کہ یہ کام کیجیے, اور یہی میں نے آج اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ کے سامنے کہا ہے. آج کو یہاں تو ہو گیا، میرا خیال ہے کہ کتنے گھنٹے ہو گئے، 2.5 گھنٹے ہو گئے. کل میں تقریباً 1.5 گھنٹے میں یہی باتیں جنگ فورم میں کہہ گیا اور ان سے کہا خدا کے لیے آپ کے پاس ایک اخبار ہے، ذریعہ ہے، آپ یہ خیالات پھیلائیے، پہنچائیے. جنگ میں چھپیں گے اگر تو لوگ یہ لوگوں کے سامنے آئے. اب میں منتظر ہوں. خیال تو یہ تھا کہ آج بھی شاید وہ خبر تو چھوٹی موٹی دے دیں گے، عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آج جو میں نے دیکھا بلیک آؤٹ، کوئی خبر نہیں. بارہ لیے کسی اپنے لائیں کسی جو ویکلی ایڈیشن ہوتے ہیں تو میں یہ تقریر وہاں بھی کر چکا ہوں. میرے پاس یہی کچھ ہے، یہی ذرائع. لاہور میں اپنے جمعے کی تقریریں ہیں، ان میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہاں حاضری ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، آپ کے سامنے ہے. اب یہ امانت ہے، اگر یہ حق ہے پھیلائیے، پہنچائیے، عام کیجیے. ذرائع آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا اظہار و قربانی ہے. یہ کیسے خریدیے، پہنچائیے. ایک کیسے لیجیے، 100 کاپیاں کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ لمبے ہیں، رسائی ہے، جاتے ہیں وہاں پر، ملتے بھی ہیں. ویڈیو موجود ہے، آڈیو زیادہ لمبا سننا مشکل ہوتا ہے، ویڈیو تو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے یہ راستے میں نے جو ہے سامنے رکھ دیے ہیں. ہاشا وکلّہ کسی کی سیاسی مخالفت پیش نظر نہیں، ہاشا وکلّہ کوئی میرا مشورہ نہیں ہے کہ اس پہ ایجوکیشن شروع کر. لیکن یہ کہ مشورہ جتنا بھی پہنچا سکتے، یہ میں جیسا کہ شروع میں کہہ چکا تھا، وہ میرا یقین ہے. اگر اس ملک میں اسلام نہیں آیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملک نہیں رہے. کتنی دیر میں اس فیصلے کی تنفیذ ہوتی ہے میں نہیں جانتا. بھائی نظری بولے نظری قریب اور بڑی تم بات ہوا، یہ میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام نہیں آیا. 2 لفظ ہو چکا، ایک بنگلہ دیش بن گیا، اب یہاں پر کیا بنتا ہے، مختول خامہ بنتا ہے، کوئی سندھو دیش بنتا ہے، بتاؤ آدم کیا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے نام سے جو وجود میں آیا تھا، جو 2 لفظ ہو چکا، جو رہ گیا ہے وہ بھی نہیں رہے گا. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر یہاں اسلام. اسلام اگر حکومت اور ارباب اقتدار کی سطح سے آ سکتا ہو تو یہ تیسرا سنہری اور میرے خیال میں آخری موقع ہے. باقی ہمیں تو کوشش کرنی ہے ایک تنظیم، ایک جماعت، فدائین کی جماعت، جو سرفروش ہو، جو کسی وقت منظم ہو کر میدان میں آ کر چیلنج کرے اور ایک عوامی انقلاب برپا کرے اپنی جانب سے. اس کے لیے تو 12 تقریریں ہو چکی ہیں، اس کے لیے میرا لٹریچر موجود ہے، انقلابی منشور اور اس کا طریقہ کار جو ہے 8 صفحے کا چھوٹا سا پمفلٹ بھی ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا. لمبی کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس وقت کیونکہ ایک تبدیلی آئی اسلام کے نام پر، ایک پارٹی نے جو کہ ہے بھی پاکستان کی خالص جماعت، نظریہ پاکستان کی پروپرائٹری شپ جس کے پاس ہے، اور جو علامہ اقبال کے فکر اس کی علمبردار ہے، جو قائد اعظم کا وہ جملہ کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونا دنیا کے سامنے پیش کرے، ظاہر بات ہے وہ اس کے بھی قائل ہیں. ان کو ایک اختیار جو حاصل ہو گیا ہے جو کہ بالکل کلی اختیار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق میں ہم دعا کریں گے اور بالکل خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ مشورے پیش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. باقی یہ کہ وہی دو اگر موجود ہیں، اگر یک قطرہ خونداری، اگر مجھے پرے داری، بے آبا من تو آگو زم طریق شام بازیرا، اگر ارادہ ہے تو یہ راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، عزم دے، ارادہ دے، فیصلے کی طاقت دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. جب تک یہ بات کہنے کا موقع ہے یہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن اپنی توانائیوں کو ایک ایسی تنظیم کو بلڈ کرنے پر مرتکز رکھیں گے کہ جس کے اندر لوگ شامل ہوں تو خود اسلام پر عمل کریں، پہلا عہد اللہ کے ساتھ کریں، کہنا ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو تجھے پسند نہیں اور تیرے دین کے لیے تن من دھن لگا دیں. دوسرا عہد مجھ سے کریں، من انصاری اللہ، کہ اس کام میں جب بھی تم بلاؤ گے جو حکم دو گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، اللہ یہ کہ شریعت کے خلاف. یہ دو عہد کرنے کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ شریک ہوئیے، اس تنظیم کو بلڈ کرنے میں اپنا حصہ ادا کیجیے، اس مستقبل کے انقلاب کے لیے، حزب اللہ وجود میں لانے کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوت صلاحیتیں صرف کیجیے. باقی یہ کہ یہ وقت ایک ایسا تھا، تجھ پہ ہم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے۔ بفہوائے فرمان نبوی الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمت المسلمین وعامتہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلم عبدک ونبیک ورسولک محمد بعدد من صلی وسلم وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا بالاسلام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا المجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم وفقنا ان ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لاقامه دينك واعلاء كلمتك، اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم